پیارے مبلغ معمولی سی مشکل سے گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے پروگرام مشکل راہوں کے مسافر میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں اکابرین امت اور صالحین ملت کے راہ حق میں مشکل ادوار کا بیان کیا جاتا ہے، وہ مشکلیں، وہ تکلیفیں، وہ آزمائشیں جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی راہ میں حضرات نے جھیلی، ان کا تذکرہ کر کے اس سے برکتیں حاصل کرنے کی سعی کی جاتی ہے۔ آئیے اپنے پروگرام کی ابتدا نبی الانبیاء تاجدار عز و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کے نذرانے پیش کرنے کی فضیلت سننے سے کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کی ابتدا میں آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کریں تاکہ اجر و ثواب بھی ملے، اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ آج کے اس پروگرام میں شرکت سے ملنے والا ثواب بارگاہ رسالت میں تحفتاً پیش کرتے ہوئے جملہ مؤمنین و مؤمنات کے ارواح کو ایصال کرتا ہوں۔ یہ بھی نیت کیجئے، جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کائنات کی سب سے عظیم ترین شخصیت ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی ہے۔ سرکار علی وقار، مکہ مدینہ کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ باعث تخلیق کائنات ہیں۔ باعث تخلیق کائنات کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا، یہ زمین، یہ زمان، یہ مکین، یہ مکان، یہ دونوں جہاں، یہ جتنی بھی چیزیں اللہ تعالی جل جلالہ نے بنائی، یہ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے بنائی۔ سرکار وجہ کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے بالا، ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ مرتبہ جتنا بڑا ہوتا ہے، مقام جتنا بڑا ہوتا ہے، اتنی ہی بعض اوقات آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ ایک روایت اس سے آج کے پروگرام کی ابتدا کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں جتنی تکلیفیں مجھے پہنچائی گئیں اتنی کسی اور کو نہیں پہنچی۔ راہ حق میں سب سے زیادہ آزمائشیں، سب سے زیادہ تکلیفیں یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ڈرایا گیا، کوئی اور ایسا نہیں ہے جس کو اتنا زیادہ ڈرایا گیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد ایک مثال ذکر کرتے ہوئے ذکر فرمایا، اور یہ مثال کوئی ایک فرضی مثال نہیں ہے بلکہ حقیقی اور واقعی، جو خود آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاملہ پیش آیا، سرکار نے اس کا بیان فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھ پر 30 دن اور 30 راتیں مسلسل ایسی بھی گزری ہیں کہ میرے اور بلال کے پاس، حضرت بلال مؤذن رسول ہیں، میرے اور بلال کے پاس کسی جاندار کے کھانے کے قابل صرف اتنی سی چیز ہوتی تھی جو بلال کے بغل کے نیچے آ جاتی۔ عام طور پر ایک انداز ہوا کرتا تھا چیز پکڑنے کا کہ کوئی چیز پکڑنی ہوتی تو بعض اوقات یہاں بھی رکھی جاتی تھی، تو اس سے ایک تو یہ سمجھانے کا انداز بھی تھا اور دوسرا اس چیز کی قلت بیان کرنا مقصود ہے کہ وہ اتنی تھوڑی چیز ہوا کرتی تھی کہ اگر اس کو بغل کے نیچے بھی رکھا جائے تو یہاں بھی آ جائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ غور کیجئے کہ کائنات کی سب سے افضل ترین شخصیت ہمارے آقا کی ہے، اور اللہ کی راہ میں جو تکلیفیں آپ کو پہنچیں، جو آزمائشیں آپ کو پہنچیں، یہ اس کا ایک واقعہ سرکار نے ہمارے سامنے رکھا۔ ویسے تو یہ بات بالکل واضح طور پر ذکر کر دی گئی، جتنا میں ڈرایا گیا اتنا کوئی نہیں ڈرایا گیا، جتنا میں ستایا گیا اتنا کوئی نہیں ستایا گیا، اور یہ کھانے پینے میں جو قلت پہنچی نا میرے آقا نے اس کا تذکرہ کیا کہ ایک ایک ماہ گزر جاتا تھا، بالکل تھوڑی سی چیز میسر آتی، میں بھی کھا لیا کرتا، بلال بھی کھا لیا کرتا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں نا کہ 2-3 دن بھی اگر ہمیں اس طرح کے گزارنے پڑے کہ مرضی کا کھانا نہ ملے، کھانا تو ملے، سیر ہو کر کھانے کے لیے میسر آئے، لیکن اتنی مقدار میں سیر ہو کر کھانے کے لیے میسر آئے لیکن اپنے طبیعت کے موافق کھانا نہ ہو، ہماری کیفیت کیا ہوتی؟ اور یہاں ایک دن، دو دن، دو دن، ہفتہ دو ہفتے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں ایک دن دو دن، ہفتہ دو ہفتے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے ایک ایک مہینے کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اور سیر ہو کر کھانے کا جو طبیعت کے موافق نہیں ہے وہ مل گیا، اس کا تذکرہ بھی نہیں۔ جو بھی ملتا تھا نا وہ اتنی تھوڑی مقدار میں ہوتا جو بغل کے نیچے آ سکتا، بلال اور میں دونوں کھانے والے ہوا کرتے تھے۔ اب بالکل ابتدا میں چلیے، جب ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف فرما ہوتے ہیں اور صفا کی پہاڑی پر جلوہ فرما ہو کر میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا، ابتدائی انداز کیا تھا؟ مکہ والے جمع ہیں، سرکار پہاڑی پر تشریف فرمائے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، مکہ والو یہ بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے دوسری طرف دشمن کی فوج ہے جو ابھی تم پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے، مان لو گے؟ سب کی زبان پر یہی جملہ آیا کہ زندگی میں آج تک آپ نے ہم سے جھوٹ نہیں بولا، اگر آپ کہیں گے ہم دل و جان سے اس بات کو تسلیم کریں گے۔ میرے آقا نے اس کے بعد اللہ تعالی جل جلالہ کی وحدانیت کی بات کی، اپنی رسالت کی بات کی۔ ذرا تصورات میں اس منظر کو لانے کی کوشش کیجئے کہ اللہ تعالی جل جلالہ کے پیارے حبیب تشریف فرمائے اور سامنے جو لوگ موجود ہیں نا وہ سارے کے سارے وہ ہیں جو سرکار کو سچا مانتے ہیں، محبوب کو صادق کہتے ہیں۔ زندگی میں آج تک ایسا واقعہ نہیں آیا کہ آپ نے ہم سے جھوٹ بولا، محبوب کی ذات پر اس قدر اعتبار، اس قدر اعتماد اور اس قدر یقین ہے، لیکن جب میرے آقا نے دین کی دعوت دی، ایمان کی دعوت ان کے سامنے رکھی اور ایک حقیقت حال ان کے سامنے رکھی گئی کہ تم 360 بتوں سے کعبۃ اللہ کو آلودہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو، اور تم نے مرکز توحید کعبۃ اللہ کو بت خانہ بنا رکھا ہے، ان میں سے کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے لائق تو صرف اللہ کی ذات ہے، اور دیکھو میں اللہ کا نبی بن کے، رب کا رسول بن کے تمہاری طرف آ پہنچاؤں۔ جب یہ بات سنی گئی، بات سننے کے بعد ایمان لانا تو بڑی دور کی بات تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگی، اور ان میں سے ایک جملہ جو ابو لہب کی زبان پر آیا، وہ جملہ صرف اور صرف آپ کی توجہ دلانے کے لیے کہ ہمارے آقا کو کیسی کیسی اذیتیں دی گئیں اور کیسی کیسی تکلیفیں سرکار کو پہنچائی گئیں، وہ جملہ تھا تب لکا الہذا جمعتنا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تم ہلاک ہو جاؤ، ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا تھا۔ اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلا جو جملہ سرکار نے سنا نا، وہ یہ والا جملہ تھا، سارا شہر موجود ہے، سارے مکہ والے موجود ہیں، اور مکہ والوں کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے یہ جملہ کہا گیا، سارا شہر موجود ہے، سارے مکہ والے موجود ہیں، مکہ والوں کے سامنے سرکار کے لیے یہ جملہ کہا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باوجود بھی ان لوگوں کو بچانے کے لیے کوشش فرمائی، یہ جہنم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہ رب کی ناراضی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کوئی تو ایسی سبیل کی جائے کہ ان کو راہ جنت کی طرف بڑھا دیا جائے۔ یہ اتنے سارے بتوں کی پوجا کرنے والے، یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزہ ہے، یہ حبل ہے، یہ سام ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ بارش برسانے والا ہے، یہ جناب منتیں پوری کروانے کے لیے ہے، یہ فلاں کام کرنے کے لیے ہے، یہ فلاں کام کرنے کے لیے، ہر کام کے لیے بت جدا۔ میرے آقا ان کو ایک رب کی عبادت کی طرف لانے کے لیے کوشاں رہے، اور اس کے بعد مزید اگر آگے بڑھتے ہیں نا، تو ابتدائی دور ہی کا ایک واقعہ طویل ہے، لیکن اختصار کے ساتھ صرف آپ کی طرف یہ اشارتاً بات کو بڑھانا چاہوں گا، کہ بات اتنی معروف اور اتنی مشہور ہے کہ صرف اشارہ کروں گا تو آپ بات کی گہرائی تک پہنچ جائیں گے، اور کیا ہوا تھا، کس انداز میں یہ معاملہ پیش آیا تھا، آپ حقیقت حال سے آگاہ ہو جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب آپ نے اعلان نبوت کا سلسلہ شروع فرمایا اور لوگوں کو اللہ تعالی کی وحدانیت کی دعوت دینے لگے، جناب عقیل بن ابی طالب یہ کہتے ہیں کہ قریش ایک دن جمع ہو کے ابو طالب کے پاس آئے، اور ابو طالب سے آ کر کہنے لگے، اے ابو طالب، تمہارا بھتیجا ہمارے گھروں میں، ہماری محفلوں میں، حرم میں، مختلف جگہ پر آ کر یہ کئی اس طرح کی باتیں کرتا ہے جس سے ہمیں تکلیف ہوتی، یہ تکلیف دے باتیں کون سی تھیں؟ میرے آقا نے کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑایا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کسی پر کوئی پھبتیاں مارنے کا سلسلہ کیا ہو، کوئی اس کا تصور بھی نہیں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی کے لیے اذیت کا باعث بنے ہو، ایسی کوئی صورت نہیں تھی۔ میرے آقا کی کن باتوں سے تکلیف ہوتی تھی؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کفر کی چل چلاتی دھوپ سے نکال کر شجر اسلام کے گھنے اور گہرے سائے تلے لانا چاہتے تھے، یہ وہ بات تھی جس سے ان کو تکلیف ہوتی تھی۔ تمہارا بھتیجا یہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ۔ ابو طالب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بلاتے ہیں، بلا کر سمجھانے کا سلسلہ کیا جاتا ہے، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر جو جملہ آتا ہے وہ کیا، میرے آقا فرماتے ہیں اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دینا تو بھی میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں، میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی توحید کی طرف ان کو بلا رہا ہوں، کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رب کا نبی بن کر دنیا میں آیا اور اللہ نے جس مقصد کے لیے مجھے بھیجا میں اس مقصد ہی کو چھوڑ دوں۔ اور ایک روایت میں یہ جملے بھی ذکر کیے گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ سورج سے آگ کا شعلہ لے کر نیچے آ جائے؟ ابو طالب نے جواب دیا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا نہیں ہو سکتا نا تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ میں مقصد نبوت ہی کو چھوڑ دوں، میں جو کام کرنے کے لیے دنیا میں آیا وہ میں کام کرتا رہوں گا۔ اب ابتدا دیکھیے، اس کے بعد کافروں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفیں دیکھیے، سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کس کس انداز سے ستایا جاتا رہا وہ بھی دیکھتے چلے جائیے، اور میرے آقا کا کوئی ایک قدم بھی پیچھے کی طرف آیا ہو اس کا تصور بھی نہیں۔ اب ساری کی ساری تاریخ پڑھ لیجئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تکلیفیں سہتے چلے گئے، مصیبتیں برداشت کرتے چلے گئے، جملے کسے گئے تو وہ بھی سنتے چلے گئے، لیکن ہر قدم آگے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ حضرت سیدنا حارث ابن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد سے پوچھا، کسی طرف یہ جا رہے تھے، رستے میں ایک جگہ دیکھا کچھ مجمع میرا لگا ہوا تھا، اپنے والد سے پوچھا، ابا جی یہ مجمع کیسا لگا ہوا ہے؟ والد نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہاں ایک آدمی ہے جو سارے شہر والوں کے دین سے ہٹ کر نہ ایک نئے دین کی بات کر رہا ہے، یہ لوگ اس کو لے کر جمع ہیں۔ کہتے میں آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے درمیان تشریف فرمائے، اور لوگ آپ کے قریب اردا گرد حلقہ بنا کے کھڑے ہیں، سرکار ان کو دعوت حق دے رہے ہیں، اللہ تعالی جل جلالہ کی توحید کا پیغام، اپنی نبوت اور رسالت کا پیغام ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور لوگ آپ کی بات ماننے کی بجائے کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی زد و کوب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی تکلیف دے رہا ہے، مختلف طرح کی آزمائشوں کا سامنا تھا۔ میرے آقا تنے تنہا مجمع میں تشریف فرما تھے، اور یہ جتنے بھی دائیں بائیں آگے پیچھے جمع تھے نا، یہ مختلف طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اذیت رسانی کا سامان کر رہے تھے۔ کہتے ہیں آدھا دن گزر گیا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا سامان کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ جب دھوپ چمکنے لگی یہ لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف گئے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس وقت زخمی حالت میں تھے، مختلف جگہ پر نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس سے خون کے اثرات بھی ظاہر نظر آ رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، اتنے میں کیا دیکھتا ہوں، ایک نوجوان خاتون سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی ہیں، ہاتھ میں پانی ہے، وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زخم صاف کرتی ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وضو کرواتی ہیں، پانی پیش کرتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، پانی پیا، اس کے بعد ارشاد فرمانے لگے، میری پیاری بیٹی اپنے باپ کے بارے میں کوئی خطرہ محسوس نہ کرو، اللہ تعالی جل جلالہ اپنے دین کو غلبہ عطا فرمائے گا، یہ لوگ تیرے باپ کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ کہتے میں نے پوچھا، اپنے والد سے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے، تو اس نے جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ ان کی بیٹی زینب ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بالکل ابتدا کی دو تین باتیں ابھی آپ کے سامنے رکھی، بات وہی ہے جو حضرت انس کی روایت ابتدا میں بیان کی گئی کہ اس راہ میں ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جس قدر ستایا گیا، کوئی اور ایسا نہیں ہے جس نے راہ حق میں اس قدر تکلیفیں برداشت کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یوں تو بہت ہی زیادہ تکالیف پہنچائی گئی، حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میرے سامنے ایک موقع ہے، وہ موقع بھی کس طرح کا، کعبے کے سائے میں بیٹھ کر سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کرنے کے مشورے ہو رہے ہیں۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم کے قریب نماز ادا فرما رہے تھے، سرکار بھی سامنے تشریف فرمائے، وہ عظیم شخصیت جو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے کعبے میں موجود ہے، مقام ابراہیم کے قریب موجود ہے، سرکار اللہ تعالی جل جلالہ کی بندگی بجا لا رہے ہیں، اور اسی کعبے کے سائے میں بیٹھ کر یہ کافر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے بارے میں منصوبہ بندیاں بنا رہے ہیں۔ عقبہ بن ابی معیط یہ کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑا ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھتا ہے، میرے آقا تو اللہ کی بندگی بجا لا رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں کہا، حضور تو نماز ادا فرما رہے تھے۔ یہ آگے بڑھا، اپنی چادر لی اور چادر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں ڈالی. اس چادر کو گردن میں ڈال کر اتنی زور سے کھینچا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھٹنوں کے بل زمین پر تشریف لے آئے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اگر نیکی کی دعوت دینے کے لیے آگے بڑھنے کا تصور کرتے ہیں نا، تو طرح طرح کی چیزیں جو ہمیں پیچھے کی طرف دھکیلتی چلی جا رہی ہوتی ہیں. لوگ کیا کہیں گے، لوگ کس طرح کی باتیں کریں گے، لوگ پتہ نہیں مانیں گے یا نہیں مانیں گے، میں اس کو کیا سمجھاؤں، یہ تو بات کسی کی سنتے ہی نہیں ہے، کسی کی مانتے ہی نہیں ہے. میں نماز کی دعوت دینے کے لیے کیسے بڑھوں، میں سود سے منع کرنے کے لیے کیسے بڑھوں، میں بے حیائی سے منع کرنے کے لیے کیسے بڑھوں، میں قافلے میں سفر کی دعوت دینے کے لیے کیسے بڑھوں، میں ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دینے کے لیے کیسے بڑھوں، میں کیسے اسے کہوں کہ فحاشی اور یعنی کو چھوڑو، رب کی بندگی بجا لانے کی طرف قدم بڑھاؤ. یہ کیوں گانے باجے اور فلمیں ڈرامے دیکھنے دکھانے سننے سنانے کی طرف جاتے ہو؟ رب کا کلام پڑھو، قرآن پاک کی تلاوت سنو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف سنو. اب تصور کریں گنبد خضرا کا اور اپنے آقا کی نعت شریف پڑھ رہے ہوں، سن رہے ہوں، مزے کو بھی مزہ آ جائے نا. نیکی کی دعوت دینے والا یہ آگے بڑھنے سے ہچکچاتا ہے، آگے بڑھنے سے گھبراتا ہے. آپ یہاں تصور کیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو اذیتیں اور جو تکلیفیں پہنچائی گئیں، ہمیں تو کوئی تکلیفیں دینے والا نہیں ہے نا، بہت زیادہ بھی اگر تصور کریں تو کیا ہو جائے گا. آپ نے کسی کو نماز کی دعوت دی، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہو اور نماز کی دعوت سے چڑکھاتا ہو، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو گانے باجے سننے سے منع کریں تو وہ اس کے ریئیکشن میں وہ آپ کو مار داڑ کرنا شروع کر دیں. مسلمان جتنا بھی برا کیوں نہ ہو، وہ نیکی کی بات سننا پسند کرتا ہے، وہ اچھائی کی بات سننا پسند کرتا ہے. مسلمان دین سے محبت کرتا ہے، اپنے رب سے محبت کرتا ہے، اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے. بہت زیادہ بھی ہوا نا تو صرف اتنا ہوگا، صرف نظر کر کے آگے نکل جائے گا، اس سے زیادہ کیا کرے گا. ہماری بات نہیں مانے گا، عمل کی طرف نہیں آئے گا، تو ہمارے ذمے عمل کروانا تھوڑی ہے، ہمارے ذمے تو دعوت دیتے چلے جانا نا. ہم نے نیکی کی دعوت دے دی، پیغام حق پہنچا دیا، تو عند اللہ ہمیں تو اجر و ثواب مل گیا نا، ہم تو نیکی کی دعوت دینے کا ثواب کما چکے. تو ہمارے ذمے نیکی کی دعوت دینا ہے، ہمارے ذمے پہنچانا ہے، عمل کروانا ہمارے ذمے نہیں ہے. دل میں بات ڈالنے والی ذات، عمل کا جذبہ عطا کرنے والی ذات، وہ تو میرے رب کی ذات ہے. اللہ تعالی جل جلالہ جس کو چاہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، جس کو چاہے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب جس کو چاہے تقوی کی دولت عطا فرمائے، جس کو چاہے اپنا ڈر نصیب فرمائے، یہ تو اللہ تعالی جل جلالہ کی رضا پر، اس کی مشیت پر ہے. ہمارے ذمے صرف پہنچانا ہے. ہم مسلمانوں کو برائی سے بچانے کے لیے آگے بڑھنے کی جرت نہیں کرتے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پہنچ کر اسلام کی دعوت دے رہے ہیں کہ جس جگہ 360 بت رکھ دیے گئے ہیں. آپ اسی واقعے کو ذرا تصور میں دوبارہ لائیے نا. میرے آقا نماز ادا فرما رہے ہیں، عقبہ بن ابی معید چادر لے کر آگے بڑھتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گردن میں چادر ڈالتا ہے، اتنے زور سے کھینچتا ہے کہ سرکار گھٹنے کے بل زمین پر تشریف لاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ یہ منظر دیکھ رہے تھے، اب دوڑتے ہوئے تشریف لائے اور ان کافروں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پچھلی طرف سے دونوں بغلوں پر ہاتھ ڈال کر اوپر کی طرف اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے چلے جا رہے تھے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کو شہید کرنا چاہتے ہو جو صرف اور صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ وقد جاءکم بالبینات من ربکم، وہ ذات جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آ گئے، کیا تم انہیں شہید کرنا چاہتے ہو؟ ان کی زبان پر یہ جملے تھے اور اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کافروں کے نرغے سے نکالنے کی کوشش تھی. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جتنی بھی تکلیفیں پہنچی،
اس کو اگر آپ سامنے رکھیں گے نا تو ویسے عام طور پر جو ایک انداز ہوتا ہے وہ انداز یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب بھی بات کرتا ہے نا تو سامنے والے کا کوئی نہ کوئی کمزور پہلو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس نے یہ کیا تھا، اس کے ریئیکشن میں میں نے یہ کیا. آپ کہیں بھی پڑھیں گے نا تو کوئی یہ کافر بھی اس طرح کا نہیں ہے جس کی زبان پر یہ آئے کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، اس کے بدلے میں میں نے یہ تکلیف پہنچائی. کوئی ایک بھی ایسا نہیں. جس کی زبان پر بھی آتا ہے نا وہ یہی آتا ہے کہ یہ ہمیں توحید کی دعوت کیوں دیتے ہیں، اللہ کو ایک ماننے کی دعوت کیوں دیتے ہیں، ہمارے بتوں کو برا بلا کیوں کہتے ہیں. اس کے علاوہ کسی کی زبان پر کچھ بھی نہیں. تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو دعوت حق لے کر آگے پہنچے تھے. اس کے بعد میں مزید اگر آگے بڑھتے ہیں، یہ تو اختصار کے ساتھ دو چار واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور مزید جو باتیں بیان کی جائیں گی وہ بھی صرف اور صرف اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت میں سے دو چار پہلو ہی ہوں گے. مختصر سے وقت میں وہ مکی دور جو کئی سالوں پر محیط ہے، جس میں اتنی ساری تکلیفیں پہنچائی گئیں، اتنی ساری تکلیفیں پہنچائی گئیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے. یہ 50 منٹ کے سلسلے میں اور اس 50 منٹ کے پروگرام میں ان ساری چیزوں کا احاطہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اب تھوڑی دیر کے لیے اس منظر کو بھی نگاہوں میں لائیے. جب میرے آقا مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں نا، ہجرت کا وقت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں. مکہ مکرمہ سے چلتے ہوئے نا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کیا ہے؟ میرے آقا رکتے، ٹھہرتے، واپس مڑتے، مکہ مکرمہ کو دیکھتے، کچھ دیر مکہ مکرمہ کو دیکھنے کے بعد پھر چلنا شروع کرتے. اب تصور تو کیجئے قلبی کیفیت کیا ہوگی. اور میرے آقا کے وہ جملے بھی نگاہوں میں لائیے، وہ جملے تصور میں لائیے. میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مکہ اگر مجھے تجھ سے نہ نکالا جاتا نا میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا. سرکار کی مکہ سے محبت، لیکن اس کے باوجود مکہ چھوڑنا پڑا. اور وہ نظارہ بھی آپ نگاہوں میں لانے کی کوشش کریں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے کہ جہاں سے اب آگے بڑھیں گے نا تو مکہ شریف اب دکھائی نہیں دے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چشمان مبارکہ سے آنسو جاری ہو گئے. جب یہ آنسو جاری ہوتے ہیں نا تو اس وقت اللہ تعالی جل جلالہ نے آیت کریمہ نازل فرمائے، میرے پیارے حبیب کیوں کبیدہ خاطر ہوتے ہیں، کیوں رنجیدہ ہوتے ہیں؟ وہ ذات جس نے آپ پر قرآن فرض فرمایا، جس نے آپ پر قرآن نازل فرمایا، وہ آپ کو واپس لوٹائے گی. اللہ تعالی نے واپسی کا وعدہ فرمایا. اب تصور تو کریں کہ قلبی کیفیت کیا ہوگی کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے آیت کریمہ نازل فرما کے محبوب دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تسکین جان کا سامان فرمایا. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ نیکی کی دعوت، یہ اسلام کی دعوت، یہ پیغام حق ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچ گیا. اس کے پیچھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خود اتنی ساری قربانیاں موجود ہیں. سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی قربانیاں موجود ہیں. اتنی قربانیوں کی طویل داستان ہے کہ جس کا احاطہ نہ مختصر سے پروگرام میں کیا جا سکتا ہے، نہ ہی کوئی تحریر میں اس کے احاطے کی کوئی صورت اس طرح سے ہو سکتی ہے. کسی ایک صحابی کو پہنچنے والی اذیتوں کی داستان کو بھی لینا تو ہر صحابی کی داستان اپنے اندر بہت سارا سامان لیے ہوئے. ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد کن کن تکالیف سے دوچار ہوئے، اس میں سے بھی دو تین باتیں مزید آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے قریش کو اپنی دشمنی ظاہر کرتے ہوئے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتے کب دیکھا؟ کوئی ایسا واقعہ بتائیے جس میں سرکار کو سب سے زیادہ ستایا گیا ہو، سب سے زیادہ تکلیف پہنچائی گئی ہو. کوئی ایسی بات آپ کی معلومات میں ہے تو بتائیں. وہ ارشاد فرمانے لگے، ایک دفعہ قریش کے سردار حتیم میں جمع تھے. حتیم جو ہے نا یہ عین کعبۃ اللہ کا حصہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کعبے کے ساتھ ایک باؤنڈری وال ہے، میزاب رحمت، کعبے کا پرنالہ اسی باؤنڈری وال میں آ کر گرتا ہے. یہ جو باؤنڈری وال ہے نا اسے حتیم کہتے ہیں, اور یہ حتیم جو ہے یہ عین کعبۃ اللہ کا حصہ ہے. جو حتیم میں داخل ہوا وہ کعبے میں داخل ہوا. یہ مکے کے سردار حتیم میں بیٹھے اتنی پاکیزہ جگہ پر, اور یہ حتیم میں بیٹھ کر موضوع ان کا کیا ہے؟ موضوع وہی ہے باعث تخلیق کون و مکان, محبوب رب دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اذیت کا سامان. یہ کیسے کیا جائے؟ کس کس انداز کو اختیار کر کے ہم ان کی راہ میں مزید روڑے اٹکا سکتے ہیں؟ ان کے اس پیغام کو روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ بس ایک ہی موضوع ہے, اور اسی موضوع پر یہ آپس میں حتیم میں عین کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر کلام کر رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر, آپ کہتے کہ میں بھی وہاں موجود تھا, وہ آپس میں کہنے لگے اس آدمی کی طرف سے ہمیں جتنا برداشت کرنا پڑا ہمیں اتنا کبھی برداشت نہیں کرنا پڑا. ایسے ایسے موضوع لے کر آ گئے جو زندگی میں ہمارے سامنے کسی نے باتیں بیان نہیں کی. وہ باتیں کیا تھیں؟ بتوں کی پوجا چھوڑ دو, بچیوں کو درگور کرنا چھوڑ دو, صلہ رحمی قائم کرو, عورتوں کے حقوق ان کو ادا کرو, آپس میں ایک دوسرے کے حق تلفی کا سامان نہ کرو. میرے آقا نے اس کے علاوہ کیا پیغامات دیے تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں ان کے سامنے رکھی تھی جو ان کو اذیت دے رہے تھے. جتنا ان کو برداشت کرنا پڑا نہ کسی اور کو اتنا برداشت نہیں کرنا پڑا. یہ ہمیں بے وقوف کہتے ہیں, ہمارے آباؤ اجداد کو برا بھلا کہتے ہیں, ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتے ہیں. ہم نے ان کی طرف سے بہت برداشت کر لیا. وہ لوگ اس طرح کی باتیں کر ہی رہے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہو گئے. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ مسجد حرام میں داخل ہوتے ہوئے کعبے کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں. حجر اسود کے سامنے پہنچے, حجر اسود کا استلام کیا. استلام کرنے کے بعد نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کا طواف شروع کیا. یہ آپس میں بیٹھے ہوئے, آپس میں بیٹھ کر گفتگو کا سلسلہ کر رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کی بندگی بجا لانے کے لیے طواف کی طرف قدم بڑھاتے ہیں, اور مکہ مکرمہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین عبادت کعبۃ اللہ کا طواف تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طواف خانہ کعبہ شروع کیا. آپ جانتے ہیں کہ طواف کرتے کرتے جب یہ حجر اسود سے طواف شروع کیا جاتا ہے, حجر اسود کے بعد اگلا کونا جو ہے نا یہ حتیم والا کونا ہے, اور یہ گھوم کر دوسرے کونے کی طرف جائیں گے یہ سارے کا سارا حتیم ہے. جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طواف کرتے ہوئے ان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پھبتیاں کسنا شروع کر دی, آوازیں بلند کرنے لگے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چند باتیں بیان کی, اور وہ باتیں بیان کر کے نا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اذیت والے جملے بکنے لگے. راوی کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کے وہ سارے جملے سنے نا, اور اس کے بعد رخ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو چہرہ انور پر ان کے ان جملوں کی تکلیفیں عیان نظر آ رہی تھیں. جب میں نے ان کی باتیں سنی اور ان کی باتیں سننے کے بعد رخ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو سرکار کے چہرہ اقدس پر ان کی باتوں کی وہ تکلیف واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی. آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی کے بارے میں کوئی بات کی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر یہ خوشی کے اثرات ہوتے ہیں, یہ تکلیف دہ جملہ کہیں تو چہرے کے رنگ میں کچھ تبدیلی آتی. سرکار کے چہرے پہ نمایاں یہ چیز محسوس کی جا رہی تھی, لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا. میرے آقا طواف جاری رکھے ہوئے اور حتیم سے آگے کی طرف مزید بڑھتے ہیں. جب یہ چکر پورا ہونے کے بعد دوبارہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتیم کی طرف آتے ہیں تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے نا پھر انہی باتوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں. اب تصور کریں اللہ کی بندگی بجا لانے والی شخصیت, وہ تو رب کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہے نا, وہ تو متوجہ اللہ ہیں, اپنے رب کی بندگی بجا لا رہے, اپنے رب کی طرف توجہ ہے, لیکن یہ عبادت کرنے والے شخصیت کو بھی اس انداز میں جملے کسے جا رہے ہیں. جب دوبارہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پہنچے دوبارہ پھر یہ جملے بکے گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر دوبارہ وہی اثرات محسوس ہوئے, لیکن میرے آقا نے کوئی جواب نہیں دیا، آگے بڑھ گئے۔ یہاں اپنے ان مبلغین اسلامی بھائیوں کو ایک گزارش پیش کرنا چاہوں گا جو نیکی کی دعوت دینے کے لیے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت کو ادا کرنے کے لیے جانے والے، انہیں چاہیے کہ اس سنت محبوب کو بھی پیش نظر رکھے۔ سامنے والا اگر جملے کستا ہے تو کسی کو جواب دینے کی حاجت کیا ہے؟ اب دیکھیے، ایک دفعہ سرکار گزرے، ان کی طرف سے جملے کسنے کا سلسلہ ہوا، میرے آقا نے کوئی جواب نہیں دیا، آگے بڑھ گئے۔ دوبارہ پھر سرکار تشریف لاتے ہیں، دوبارہ پھر جملے کسے جاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر نمایاں اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں، لیکن میرے محبوب نے کوئی جواب نہیں دیا، اپنی عبادت کے سلسلے کو آگے بڑھایا۔ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیسری مرتبہ وہاں سے گزرے تو تیسری مرتبہ بھی یہ بات اسی انداز سے کی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جماعت قریش، جب یہ تیسری مرتبہ ہوا نا، سرکار کی زبان پر یہ جملے آتے ہیں، اے جماعت قریش کیا تم سن رہے ہو؟ یہ لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کیا تم سن رہے ہو؟ میں تو پیغام حق دینے کے لیے آیا نا، اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، میں تو پیغام حق دینے کے لیے آیا، اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا۔ اور یاد رکھو، اگر کوئی ایمان نہیں لائے گا اور اسلام کی راہ میں اسی انداز میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرے گا تو اللہ کا فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا۔ الحق یعلو ولا یعلا، حق یہ بلند ہوتا ہے، حق دبنے کے لیے نہیں آتا، حق مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، حق صبح قیامت تک کے لیے بلند ہے، اور اللہ تعالی جل جلالہ کا کلمہ، اللہ تعالی جل جلالہ کا نام بلند ہی رہے گا۔ کلمۃ اللہ ہی العلیا، اللہ کا کلمہ ہی بلند رہے گا، اللہ کا نام ہی بلند رہے گا۔ کافر تو یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو منہ سے پھونکے مار کے بھجا دیں، لیکن اللہ اس نور کو مکمل کرنے والا ہے، اگرچہ یہ بات کافروں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے، اللہ تعالی جل جلالہ کا دین غلبے کی طرف ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ اسلام دبنے اور مٹنے کے لیے نہیں آیا، اسلام قیامت تک کے لیے بلند رہے گا، اور اللہ تعالی جل جلالہ اپنے دین کو سر بلندی ہی عطا فرمائے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میری اطاعت کی طرف بڑھو، فرما برداری کی طرف بڑھو، اگر تم اس طرف نہیں آؤ گے نا تو یاد رکھنا، اللہ کا نام بلند ہو کر رہے گا، اللہ کا فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے دشمن خائب و خاسر ہوں گے۔ اور بعض روایتوں میں یہ کلمات ذکر کیے گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسی انداز میں اسلام کی راہ میں روڑے اٹکاتے رہو گے اور اسلام قبول کرنے کی طرف نہیں آؤ گے تو یاد رکھنا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ جب یہ جملے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان پر آئے تو اس وقت ایسا رعب ان کے دلوں پر طاری ہوا، یہ عاجزی کے انداز میں، خوشامدانہ انداز میں محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں، سرکار کی تعریف و توصیف بیان کرنا شروع کرتے ہیں، اور ارادہ یہ ہے کہ محبوب کی زبان سے نکلنے والے یہ جملے جو ہے نا، یہ واپس ہو جائیں، کہ انہیں پتا تھا تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ اگرچہ بے ایمان ہے، اگرچہ کافر ہیں، لیکن کافر بھی جانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی زبان سے جو نکل گیا نا، وہ ہو کر رہتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی سلسلہ کلام کو لے کر مزید آگے بڑھیں تو ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کن کن اذیتوں کا سامنا کیا، ان میں سے ایک واقعہ وہ طائف کا واقعہ بھی ہے۔ حضرت سیدنا عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جب تکلیفوں کا سلسلہ مزید بڑھا، اب قبیلہ ثقیف کے پاس اس امید پر تشریف لے گئے کہ وہاں جا کر ان کو اسلام کی دعوت دی جائے، ان کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے دین کی طرف بلایا جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ قبیلے والے اطاعت و فرما برداری کی طرف آ جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی امید پر طائف کی وادی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب یہ طائف کا سفر کیا جاتا ہے، طائف کے سفر کے کئی ایک واقعات میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی معلومات میں ہوں گے، لیکن یہاں ایک پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جب ہمارے کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف فرما ہوتے ہیں تو طائف میں تین سردار تھے، قبیلہ ثقیف کے تین سردار تھے، ایک کا نام عبد بن عمر یا لیل بن عمر، دونوں طرح کے نام روایتوں میں ذکر کیے گئے، حبیب بن عمر اور مسعود بن عمر، یہ تین سردار تھے اور یہ تینوں آپس میں بھائی تھے. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف فرما ہوئے اور باری باری جا کے نا تینوں کو اسلام کی دعوت دی، تینوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کی توحید کی طرف دعوت دی. جب یہ دعوت کا سلسلہ کیا گیا اور ان کو پیغام حق پہنچانے کی صورت فرمائی گئی تو جواب میں اطاعت و فرما برداری کی طرف آنے کی بجائے تینوں نے مختلف طرح کے جوابات دیے، اور وہ تینوں کے جوابات نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کا انکار تھا. ایک کے پاس گئے تو اس کا جواب یہ تھا کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے اگر آپ کو نبی بنا کے بھیجا نا تو میں کعبۃ اللہ کے پردوں کے چوری کروں گا. یہ ایک استعارہ اس نے استعمال کیا، مطلب یہ تھا جس طرح کعبۃ اللہ کے پردے چوری کرنے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایسا بھی تصور نہیں ہو سکتا کہ آپ نبی بن کے آئے ہوں گے. اس نے استعارہ استعمال کرتے ہوئے اشارات کی صورت میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا. دوسرے کے پاس گئے، دوسرے کا جواب یہ تھا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں نا تو پھر میری اور آپ کی یہ آج کی ملاقات آخری ملاقات. اس کے بعد وہ مذاق اڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگا کہ دیکھیں اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو نبی کا مقام تو بہت اونچا ہوتا ہے نا، آپ کا مقام بھی بہت بلند ہوگا. جب آپ کا مقام ہی بلند ہوگا تو مجھ جیسا تو آپ تک پہنچ نہیں سکے گا، اس لیے میری اور آپ کی یہ آج کی ملاقات آخری ملاقات. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیسرے کے پاس پہنچتے ہیں تو تیسرے نے پہلے دونوں سے سخت جواب دیا، کہنے لگا کیا اللہ تعالی جل جلالہ کو کوئی اور بندہ نہیں ملا تھا کہ اس نے تمہیں نبی بنا کے بھیج دیا. یہ تینوں جملے اتنے سخت جملے تھے جو نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قلبی اذیت کا سامان کرنے والے تھے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رنجیدہ ہو کر، کبیدہ خاطر ہو کر طائف کی وادی سے نکلتے ہیں. جب یہاں سے نکلنے کا اور یہاں سے واپسی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو یہ تینوں بھائی اپنے قبیلے کے اوباش لڑکوں کو جمع کر کے محبوب کی راہ میں دو رویا کھڑا کر دیتے ہیں، ایک صف اس طرف ایک صف اس طرف. جب نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درمیان سے گزرتے ہیں، یہ نوجوان ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے تھے، سرکار قدم اٹھاتے ہیں تو پتھر مارا جاتا ہے، قدم نیچے رکھتے ہیں تو پتھر مارا جاتا ہے، دونوں طرف سے یہ پتھر مارنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. سارے شہر میں دو رویا لائنیں بنی ہوئی تھیں اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس پر یہ پتھر برسانے کا سلسلہ ہو رہا تھا. یہ سنگ باری محبوب باری پر ہو رہی ہے، یہ سنگ باری کا سلسلہ اس عظیم شخصیت پر کیا جا رہا ہے جو صرف اور صرف ان کو جہنم سے بچا کے جنت کی طرف بڑھانا چاہتے ہیں. محبوب تو ان کی حرص لے کر ان کے پاس تشریف فرما ہوئے، شاید جہنم سے بچنے کی صورت ہو جائے. یہ بت پرستی چھوڑ کر اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں جھکنے کا سلسلہ شروع کر دیں، اس کے علاوہ تو سرکار کی کوئی طلب کوئی تمنا اس طرح کی تھی نہیں. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، جب محبوب کی بارگاہ میں صدقہ پیش کیا جاتا ہے نا، سرکار صدقہ تناول نہیں فرماتے، ہدیہ دیا جاتا ہے تو کھاتے بھی ہیں کھلاتے بھی. زکات پیش کی جاتی ہے، سرکار زکات کا پیسہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے. یہ جتنا بھی دین کا سلسلہ ہے نا، یہ سرکار نے اپنے لیے نہیں، اس قوم کو بچانے کے لیے فرمایا. یہ پیغام حق جو ہم تک پہنچایا گیا یہ ہماری خاطر ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں گے نا، آپ علماء سے جا کر پوچھئے، سید زادے کو زکات نہیں دی جا سکتی، یہ آلے رسول ہے نا، آلے رسول کو زکات نہیں دی جا سکتی. اس سرکار نے قیامت تک کے لیے اپنی اولاد کو ایک طرف کر لیا، تمہاری زکات کا مال میری اولاد کو نہیں چاہیے، سرکار تو ہمیں بچانے کے لیے آئے تھے، محبوب تو ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے. جب یہ پتھراؤ کا سلسلہ جاری تھا، میرے آقا چلتے چلتے ایک باغ تھا، اس باغ میں تشریف فرما ہوتے ہیں، انگوروں کی ایک بیل کے نیچے محبوب آرام فرما ہوتے ہیں، اس کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں. اس باغ کے اندر عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ یہ دونوں بھی موجود ہیں. چونکہ یہ دونوں کافر تھے, تھے مکہ کے لیکن کافر تھے, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی طرف نہیں گئے, انگور کی بیل کے سائے میں تشریف فرما ہوئے. انہوں نے جب وہ زخموں سے خون نکلتا ہوا دیکھا, مبارک پاؤں لہو لہان دیکھے, تو ان کا ایک غلام عداس اسے انگور دے کر سرکار کی بارگاہ میں بھیجا. نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب یہ انگور پیش کیے گئے, یہ عداس یہ عیسائی تھا, نینوا کے علاقے کا رہنے والا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگور لیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور پڑھنے کے بعد انگور تناول فرمائے. جب یہ عداس نے دیکھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اس کے بعد تناول فرمائے, تو اس نے سوال کیا, آپ کون ہیں, کہاں کے رہنے والے ہیں اور آپ کا یہ انداز کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ذکر فرمایا اور اس کے بعد پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگا نینوا کے علاقے سے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نینوا کا علاقہ وہ علاقہ کہ جہاں وہ بھلا اور نیک آدمی یونس رہا کرتا تھا. اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا. عداس کہنے لگا آپ انہیں کیسے جانتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت یونس کا تذکرہ فرمایا. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن پاک کی جو آیات مبارکہ نازل ہوئی تھی ان کا تذکرہ کیا. جب یہ باتیں بیان کی گئیں وہ دل میں کچھ نرمی پانے لگا, محبوب کی باتیں سننے لگا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جو بھی آتا نا, امیر ہوتا یا غریب, میرے آقا اسے اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے. کیفیت میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ کے سامنے, مبارک قدم خون سے بھرے ہوئے, کیفیت اس طرح کی ہے کہ جسم بھی زخموں سے چھلنی ہے اور دل بھی تار تار ہے. وہ اذیت ناک جملے جو کسے گئے وہ بھی سرکار ابھی سن گیا ہے, لیکن اس کے باوجود میرے آقا نے عداس کو اسلام کی دعوت دینا شروع فرمائی. عداس جب یہ محبوب کی وہ مد بھری باتیں سننے لگا نا, اسے لذت محسوس ہونے لگی, دل مائل ہونے لگا محبوب کی بارگاہ کی طرف. اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک وقت ایسا آیا, محبوب کی باتیں سنتے سنتے عداس قدموں میں گرتا ہے, محبوب کے مبارک قدم چومتا ہے, اور قدم چومنے کے بعد خدمت اقدس میں عرض کرتا ہے اللہ کے پیارے حبیب مجھے کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں میں شامل کر لیجیے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, بہت ساری باتیں ابھی اور بھی ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں راہ حق میں پہنچنے والی آزمائشوں کے تعلق سے بیان کی جا سکتی ہیں, لیکن یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں, یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف پہنچا, آئندہ سلسلے میں نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی کی دعوت کہاں کہاں کس کس انداز میں دی, اس کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
پیارے مبلغ معمولی سی مشکل سے گھبراتا ہے, دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا.